رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. اس کے پہلے آپ کے سامنے حدیث جبرائیل کے تعلق سے بات چل رہی تھی. حدیث جبرائیل میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جب ایمان کے بارے میں سوال کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کا جواب دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. اس جواب کے بعد کہا جبریل علیہ السلام نے کہ صدقتا, آپ نے صحیح جواب دیا. اسی جواب کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایمان باللہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, اس کے بعد ایمان بالملائکہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر یہ بھی آیا آپ کے سامنے کہ ایمان بالکتب میں ایمان کی حیثیت سے کیا چیزیں ہمارے اوپر واجب ہوتی ہیں, اور آخری بات اب یہ ایمان بالرسل کے بارے میں چل رہی تھی. ایمان بالرسل کے تعلق سے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ سارے رسول مردوں میں سے ہیں, کسی عورت کو رسول نہیں بنایا گیا ہے. یہ تو بالکل اجماعی مسئلہ ہے. البتہ ایک دوسرا مسئلہ ہے اس سلسلے میں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کوئی عورت ہے یا نہیں ہے. تو بعض لوگ بعض عورتوں کے نبی ہونے کے قائل ہیں, جس میں نام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا, ہوا, ہاں, حاجر اور سارہ, سارہ اور حاجر, ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیویاں, اور مریم اور ام موسیٰ, ان کے بارے میں جو ہے یہ باتیں آئی ہیں. جی, ان کے بارے میں یہ باتیں آئی ہیں کہ یہ نبیہ تھیں, لیکن ان میں سے کسی کے بارے میں بھی سوائے اس کے اور کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ فرشتے ان کے پاس آئے ہوں یا انہوں نے بعض دعا کی ہو اور معجزاتی شکل میں ان کی دعا قبول ہوئی ہو اور معجزہ کچھ ظاہر ہوا ہو اس طرح کا, جسے ہم معجزہ نہیں کہتے. غیر نبی کے لیے اسے معجزہ نہیں کہا جاتا ہے, اس کو کرامت کہہ لیتے ہیں. کیا کہہ لیتے ہیں؟ کرامت کہہ لیتے ہیں. جیسے سارہ کے بارے میں یہ بات ہے, باقاعدہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب وہ بادشاہ ان کو پکڑ لیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب جا گئی تھی, پکڑ لیا تھا, اور بادشاہ نے ان کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا, وضو کر کے نماز پڑھ کے دعا کیا, تو اس کے پاس وہ بادشاہ پہنچ نہیں پاتا. جب بھی جاتا تو دھس جاتا, گر جاتا, جو ہے وہ اس کے پاس نہیں پہنچ پایا بہت کوشش کرنے کے بعد. تو سمجھ گیا اور آخر میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی جادوگر نہیں لگتی ہے, اس کو یہاں سے لے جاؤ, اس کو بھیج دو, جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا تھا. تو یہ چیزیں اگر نبی سے ظاہر ہوتی ہیں تو اسے کہا جاتا ہے معجزہ. تو ایسی کچھ چیزیں ہوئی تھیں. حاضر علیہ السلام کا جو معاملہ ہے, ان کا جو بچے کے ساتھ تھیں, وہ پورا وہ بھاگ دوڑ کرتی رہیں, اور دوسرا تو بچہ ہے, ابھی تو یہ بالکل بچے سے تھے. جبریل علیہ السلام کے آنے کے بعد وہاں سے جو پانی نکلا ہے, تو زمزم کا پانی یہ بالکل معجزاتی شکل میں ظاہر ہوا تھا, جیسا کہ آپ جانتے. ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام سے جوڑا جائے یا کس سے جوڑا جائے, حاجر سے جوڑا جائے, وہ ایک دوسرا تھوڑا مسئلہ ہے اس کے اندر. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوئی ہیں. ام موسیٰ کے پاس وحی کرنے کی بات قرآن میں آئی ہوئی ہے کہ ہم نے وحی کیا اس کے پاس. اسی طریقے سے ام عیسیٰ کے بارے میں, یعنی مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات جو آئی ہوئی ہے, وہ بھی قرآن کے اندر ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے انہیں نبیہ کی بات کہی جاتی ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وحی کا معاملہ ایسا ہے کہ بعض شہد کی مکھی, یعنی جو غیر انسان ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. شہد کی مکھی کے لیے قرآن میں اوہا کا لفظ آیا ہوا ہے. تو صرف وحی کا لفظ آنے کی وجہ سے ان کو یہ مان لینا کہ ان کے وہ نبیاں ہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں. ایسے ہی کوئی بات جو عام طریقے سے نہیں ہوتی ہے ظاہر ہو جائے, تو ولی سے کرامت بھی ظاہر ہوتی ہے, اس کا بھی ہمیں ایمان ہے, اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں, ہم اس کے جو ہے اس کے جو ہے انکار تو نہیں کرتے ہیں اس کا. تو اگر ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ وہ ولیات ہیں تب بھی کافی ہے, اس طرح کی چیزیں ظاہر ہونے کے لیے، اس کے لیے نبی ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہے. تو نبوت کے لیے کوئی ایسی خاص دلیل نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ نبیہ ہیں. اس کے مقابلے میں قرآن کی جو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب مردوں میں سے بھیجے ہیں. اور جہاں تک میرا اس سلسلے میں مطالعہ یا میری رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہاں جو بھیجنے کی بات کہی گئی ہے یہ رسول اور نبی دونوں کو شامل ہے. تو آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول نبی گزرے ہیں سب کے سب مردوں میں گزرے ہیں. اسی آیت سے دلیل لیتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورتوں میں نہ کوئی نبیہ ہے نہ کوئی رسول. رسول کے بارے میں تو خیر اتفاق ہے، اجماع ہے، نبیہ کے بارے میں جو اختلاف تھا اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. دوسری بات آپ کے سامنے جو آئی تھی پچھلے ہفتے وہ تھا نبی اور رسول کا فرق. میں نے بتایا تھا آپ کو اس سلسلے میں جو باتیں کہی گئی ہیں زیادہ جو بہتر بات ہے جو میں بہتر سمجھتا ہوں اس کو بھی میں نے پیش کیا تھا، اور دوسری جو رائے ہے اس مسئلے میں وہ بھی میں نے پیش کیا تھا آپ کو. اس کے بعد جتنے بھی اللہ تعالی کے نبی اور رسول گزرے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے قرآن میں یا احادیث میں، ان میں سے بعض کا ہی تذکرہ ہے. جن کا تذکرہ ہے اس میں سے بھی بعض کے بارے میں اختلاف ہے. جن کے بارے میں اختلاف ہے انشاءاللہ وہ بحث بھی آپ کے سامنے آئے گی درس کے اندر کہ کن کن کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے، وہ بھی انشاءاللہ تفصیل آئے گی اس کی، اس کو ذہن میں رکھیے. لیکن آج کا وہ درس نہیں ہے. تعداد کے بارے میں کتنے نبی اور رسول گزرے ہیں تعداد کے تعلق سے، جیسے یہ بات مشہور ہے کہ ہاں 124,000، بعض روایتوں میں 123,000، یعنی جو روایتیں کئی ایک اس کی ہیں اس میں سے 23,000، بعض روایتوں میں تھوڑے سے کچھ اور فرق کے ساتھ اس میں سے کچھ رسولوں کے بارے میں کہا گیا. یہ روایتیں مختلف بھی ہیں، اگر ہم یہ نہ کہیں کہ بالکل ضعیف ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، مختلف فی روایتیں. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کو موضوع قرار دیا. موضوع کا مطلب کیا ہے، بالکل من گھڑت روایتیں، انہیں ضعیف ہی نہیں بلکہ بہت ہی ضعیف روایتیں. شیخ البانی نے کئی روایتوں کو ملا کر کے یہ کہا کہ جو ہے یہ حسن کے درجے کو، حسن لغیرہی کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں. تو ان روایتوں کے ضعیف ہونے کی طرف بھی بعض محدثین نے چونکہ اشارہ کیا ہے، بلکہ موضوع کے درجے تک بھی بعض لوگوں نے کہا ہے، اس لیے یہ تعداد اس پر ایمان رکھنا یہ ضروری نہیں ہے ایمان بھی رسول میں، بلکہ یہ ایمان ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. یہی ایمان کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں ہم سب پر ایمان رکھے، جن کے بارے میں جانتے ہیں ان پر بھی ایمان ہے ہمارا، اور جن کے بعد جن کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے قرآن میں یا حدیث میں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں. قرآن میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں کس کو یاد ہیں، سب کو یاد ہے؟ کوئی ایک آدمی سنو. کل آمن باللہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ. یہ بعض لوگوں نے تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آیتوں کی جو سورہ بقرہ کے آخر میں بڑی اہمیت بیان کی، آپ بھی جانتے ہیں اس کو بڑی اہمیت، کہا کہ اہمیت ہونے کی ایک وجہ اگر آپ اس کے مفہوم کو دیکھیں گے تو ایمانیات کی باتوں کو یہ کیا ہے شامل، اور شریعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائی ہے پہلے کی شریعتیں بھی اور یہ شریعت بھی اس کے تعلق سے بھی اس کے اندر بیان موجود ہے. تو یہ لفظ ذہن میں رکھیے، اس میں کیا آیا ہوا ہے، وہ رسول، جتنے بھی رسول ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ایمان کے طور سے. تو یہ ایمان ہم سے مطلوب ہے ایمان بے رسول میں, کہ ہم سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں, سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. اس میں سے بعض رسول ہیں جو رسول ہیں لازمی طور پر نبی بھی ہیں اور بعض صرف نبی ہیں. اس فرق کے ساتھ بھی ہم سارے انبیاء اور سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں, کوئی ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے. اس کے بعد اسی سے جڑا ہوا ایک ضابطہ ہے, وہ یہ ایمان بالرسول میں کہ اگر کسی نے سارے انبیاء پر ایمان رکھنے کے ساتھ کسی ایک نبی پر بھی ایمان نہیں رکھا تو اس کا ایمان بالرسول صحیح نہیں ہے. سارے انبیاء پر ایمان رکھتا ہے لیکن صرف ایک کو نہیں مانتا, ایک کو جھٹلا دیا, تب بھی کہا جائے گا کہ اس نے سارے انبیاء کو جھٹلا دیا, سارے انبیاء پر اس کا ایمان نہیں ہے. سارے انبیاء پر ایمان کے لیے ضروری یہی ہے کہ کسی نبی پر بھی اس کی رسالت یا نبوت کے تعلق سے کوئی شبہ نہیں آنا چاہیے, سب پر ایمان, اور اس ایمان میں کوئی تفریق نہیں ہے. جو بھی اللہ تعالی رسول بھیجے ہیں, نبی بھیجے, ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ مجمل انداز میں ایسے ہی کہا جائے گا, یہی ایمان مطلوب ہے, تفصیل اس کے اندر مطلوب نہیں ہے. کسی بھی ایک نبی کا انکار سارے انبیاء اور سارے رسولوں کا انکار مانا جاتا ہے. اس کی دلیل قرآن میں یہ ہے کہ مختلف قوموں کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں, سورہ شعراء میں مختلف قوموں کا تذکرہ کیا ہے, تو کہا ہے کذبت قوم نوح المرسلین, قوم نوح نے مرسلین کو جھٹلایا. قوم نوح نے کس کو جھٹلایا؟ مرسلین کو. مرسلین کون ہے؟ یہ جن کو بھیجا گیا ہے, وہ سارے رسول سارے نبی اس کے اندر آتے. آپ سے یہ بات بھی پہلے آئی تھی کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے, جب ان سے پہلے کوئی رسول ہی نہیں گزرا ہے. نوح علیہ السلام کے دور میں وہی تنہا رسول تھے, ان کی قوم کے لیے, ایک قوم کے لیے وہی رسول بنا کے بھیجے گئے تھے, وہ تو اکیلے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی؟ کذبت قوم نوح المرسلین, کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا ہے, انہوں نے صرف ایک رسول کو جھٹلایا تھا. پھر رسولوں کو جھٹلانے کی بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ آپ صحیح, اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا اس سسٹم پر ایمان نہیں ہے. جو بھی آدمی کہتا ہے یہ جھٹلاتا ہے کسی بھی رسول کو, اس کا اس سسٹم پر ایمان نہیں ہے. یہ رسالت نبوت کا جو سلسلہ ہے, گویا کہ اس سلسلے کو جھٹلا رہا ہے. اس طریقے سے سارے انبیاء اور سارے رسولوں کو جھٹلانا اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. بات یہ کس کے بارے میں تھی؟ قوم نوح کے بارے میں. یہی بات جو سورہ شعراء میں وقال کذبت عاد المرسلین, پھر آگے ہے کذبت ثمود المرسلین, کذبت قوم لوط المرسلین. جتنی قوموں کا تذکرہ ہے ہر ایک کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا, حالانکہ ان کے پاس ایک ہی رسول بھیجے گئے. یہیں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ چاہے کوئی یہودی ہو, چاہے کوئی نصرانی ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, اس کے یہاں جو رسول گزرے ہیں اس رسول پر بھی اس کا ایمان بالکل صحیح ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر ایمان نہیں لایا تو کافر ہے. تو کیا ہے؟ کافر. کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہوتا ہے. پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ اس کا اپنے رسول کے اوپر بھی ایمان صحیح نہیں ہے, اپنے رسول کو بھی اس سے جھٹلا دیا. تو عیسائی لاکھ یہ بات کہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں، یا کوئی یہ کہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، موسیٰ کی رسالت کے قائل ہیں. یہ ایمان موسیٰ علیہ السلام کے دور تک درست تھا، لیکن یہی ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. اب اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہوتا ہے. تو سارے انبیاء اور سارے رسولوں پر ایمان، یہ ضروری ہے. ایمان بھی رسول میں، کسی بھی ایک نبی کو اگر جھٹلاتا ہے تو گویا کہ سارے رسولوں اور سارے انبیاء کو جھٹلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متا سے افضل ہوں. اس حدیث کی شرح میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی آدمی، یعنی اپنے بارے میں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے بارے میں یہ بات کہے کہ میں یونس بن متا سے افضل ہوں. ایسا کیوں کوئی کہہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بولیے کیوں ایسا سوچ سکتے ہیں؟ کیا ان کے بارے میں مشہور ہے یونس علیہ السلام کے بارے میں؟ ہاں کہاں چلے گئے تھے؟ ہاں ہاں اب جو ہے یہ چیز ان سے ہو گئی، وہ چلے گئے. اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھائی یہ تو انہوں نے ایسا کر دیا، میں تو ماشاءاللہ میدان میں ڈٹا ہوا ہوں، میں کیا ہوں ان سے؟ بعض لوگوں نے اس حدیث کی شرح ایسے کی ہے، کوئی کبھی یہ سوچ بھی لیتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. کبھی بھی نہیں سوچ سکتے آپ، کوئی تم میں سے ایسا نہ کہے، کسی بھی ایک رسول یا کسی بھی نبی کے تعلق سے کوئی بھی بات جو اس نبی کو جھٹلانے میں آتی ہو یا اس کا مرتبہ کم کرنے کے تعلق سے آتی ہو، یہ سارے انبیاء اور سارے رسولوں پر ایمان اس کی وجہ سے خطرے میں پڑ جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کے جھٹلانے کو کیا قرار دیا ہے؟ سارے رسولوں کا جھٹلانا قرار دیا ہے. کسی ایک نبی کو قتل کرنا سارے انبیاء کا قتل کرنا قرار دیا. قرآن میں ہے یقتلون الانبیاء، بنی اسرائیل کے بارے میں یہ چیز ہے، یہ انبیاء کا قتل کرتے تھے. کبھی بھی کسی ایک نبی کے تعلق سے اس کی شان میں گستاخی، یہ سارے رسولوں کی شان میں گستاخی مانی جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیوں ایسا؟ جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ پورا اصل میں سسٹم ہوا کہ آدمی نہیں مان رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنے کا پورا سلسلہ رکھا، اس پورے سلسلے پر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، تبھی آدمی ایسا کر سکتا ہے. یہی اسی کے ضمن میں یہ بات تھی کہ رسولوں پر ایمان میں یہ نقطہ بھی شامل ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کہ سارے رسول ایک درجے کے نہیں ہیں، اس میں سے بعض افضل ہیں، بعض ان سے کم تر درجے کے ہیں، سب ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کبھی کسی نبی کے بارے میں، کسی رسول کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ ان سے افضل ہیں، یہ ان سے افضل ہیں. جبکہ قرآن میں یہ بات ہے، قرآن میں آپ پڑھتے رہتے ہیں دل کر رسول فضلنا بعضہم علی بعض، کہ یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، سب کا درجہ ایک نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے والے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ پانچ ایسے ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، جو خاص طریقے سے مشرک قوم کی طرف توحید کی دعوت دے کر کے بھیجے گئے تھے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ خاص جو ہے بڑے بڑے رسول مانے جاتے ہیں. اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے امام ہیں، سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے. آپ نے سب کی امامت کرائی بھی ہے اسراء اور معراج کے موقع پر، یہ بھی سب کو جانتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود بھی آپ نے منع فرمایا. کیا منع فرمایا ہے؟ ہم انبیاء کے درمیان یہ نہیں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے افضل ہے، موسیٰ علیہ السلام یہ حال، ہم ایسے کبھی بیان نہیں کریں گے، جبکہ ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ان انبیاء اور رسولوں کے بھی درجات ہیں، ان میں سے بعض سے افضل ہے جیسا قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن یہ بھی حدیث ہے لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان مفاضلہ قائم نہ کرو، مفاضلہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ کمپیئر، جسے کہتے ہیں ایک کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا، موازنہ کرنا، مقابلہ کرنا کہ یہ ان سے افضل ہے، یہ ان سے افضل ہے، کبھی ایسا مت کرو. ایسا کیوں منع کیا گیا ہے؟ فی نفسہ ہی ایک چیز ثابت ہوتی ہے اپنی جگہ پر، وہ چیز صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، یہ چیز اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، تو کہیں نہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہوتی ہے، اس میں تنقید ہوتی ہے، اور اس کو گوارا نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو پسند نہیں فرمایا. جی بولیے. جی ہاں، وہ بعض لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے، نام آیا ہوا ہے لیکن اختلاف ہے، میں خضر بھی ہیں، ذوالکفل بھی ہیں، ان کی بھی پوری تفصیل آئے گی انشاءاللہ کہ کن کن کے بارے میں ان کے نبی ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، اس میں سے خضر بھی ہے انشاءاللہ. خضر کے بارے میں خاص طور کے تفصیلات آپ کے سامنے زیادہ آئیں گی، کیونکہ خضر کا مسئلہ بہت زیادہ گمراہیوں کا سبب بنا ہے لوگوں کے درمیان، تو مسئلہ زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا خضر کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے یہ بات تھی، یہ نقطہ کہ کبھی بھی رسولوں کے درمیان ہم کمپیئر کر کے کہ یہ فلاں سے یہ ہیں، یہ فلاں سے افضل ہے، کبھی یہ بات نہیں کہی جائے گی. یہ عقیدہ ضرور رکھا جائے گا کہ یہ رسول، ان کے درجات کیا ہیں، بعض کے بعض سے اونچے ہیں، یہ بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ بھی صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں کے جی امام ہیں، سب سے افضل ہیں، یہ بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بھی عقیدہ ہم رکھتے ہیں کہ پانچ یہ بڑے بڑے رسول گزرے ہوئے ہیں، یہ سارے عقیدوں کے باوجود بھی ایک کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر کے کبھی نہیں کہا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اصل یہ چیز اس وقت پیش آئی تھی، صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بات ہے کہ یہ حدیث اس وقت پیش آئی تھی جب ایک صحابی، جو انصاری صحابی تھے، ان کا اختلاف ایک یہودی کے ساتھ اس مسئلے میں ہو گیا تھا. مسئلہ یہ پیش آ گیا تھا کہ اس یہودی نے یہ بات کہہ دی تھی، واللہ الذی اصطفی موسیٰ علی محمد، کہ قسم ہے اس اللہ کی جس نے موسیٰ کو محمد پر فوقیت دیا. یعنی پہلے شروعات وہیں سے ہوئی تھی، اس نے یہ بات کہی تو اس جو ہے صحابی کو غصہ آ گیا، اس نے ایک تماچا لگایا اور کہا کہ کہو واللہ الذی اصطفی محمد علی موسیٰ، جس نے محمد کو موسیٰ پر فضیلت دی ہے. اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ لا تفضلوا بین الانبیاء، یہ بہت واضح لفظ ہے، لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان تم اس طرح سے معاملہ نہ کرو کہ یہ فلاں فلاں سے افضل ہے، فلاں فلاں سے افضل ہے، یہ معاملہ تم انبیاء کے درمیان مت کرو، بلکہ سب پر ایمان رکھو، اور سب پر جو ایمان ہے بغیر کسی تفریق کے، یہ انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا تذکرہ ہے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جن کا تذکرہ نہیں ہے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے کہ ہم اس طریقے سے انبیاء اور رسول کے تعلق سے ایمان رکھیں. یہی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آج کے اس دور میں جو بہت زیادہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشنیع یا آپ کے جو ہے غلط انداز سے آپ کو پیش کرنا، غلط انداز کی آپ کی شبیہ پیدا کرنا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یا آپ کا کارٹون بنانا، کوئی بھی اس طرح کی چیز جو آپ کے احترام کے خلاف ہے اور جس میں کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے، یعنی آپ کو ذلیل کرنا یہ شامل ہوتا ہے، یہ کبھی بھی کسی بھی رسول پر ایمان رکھنے والا شخص ایسا نہیں کر سکتا. اگر کسی کی طرف سے یہ چیز ہوتی سمجھ جائیے کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے. رسولوں پر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گویا کہ نہیں مانتا ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتا ہے. اس کا مطلب صاف صاف ایسا ہی ہوتا ہے, ایک رسول کی بھی توہین, یہ سارے رسولوں کی توہین ہے. ایک رسول کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب ہے. ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے, یہ ایک بات ہے رسولوں کے تعلق سے, ایمان کے تعلق سے. اسی طریقے سے جنوں میں کوئی رسول بھیجے گئے ہیں یا نہیں بھیجے گئے, ہاں جی, لیکن رسول نہیں بھیجے گئے. ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے تعلق سے تو یہ بات یہ ہے کہ اتنے جو ہے انبیاء جو ہے بھیجے گئے, یا باقاعدہ بعض احادیث میں ان کی تعداد کا بھی بیان آیا ہوا ہے, اور تقریباً 25 کے قریب جو ہے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں آیا ہوا ہے. لیکن جنوں کے تعلق سے کہ جنوں میں بھی کوئی نبی بھیجے گئے ہوں, اس کا کوئی تذکرہ نہیں آتا ہے. لیکن بعض صحابہ کی, بعض تابعین کی سلسلے میں رائے ہے کہ جنوں کی طرف کوئی نبی نہیں بھیجے گئے, ان کی طرف نذیر بھیجے تھے. انہوں نے بھی کہا کہ نذیر بھیجے گئے, نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے. یہ بعض صحابہ کہتے ہیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں, بعض صحابہ بعض تابعین کا یہ قول ہے کہ ان کی طرف نذیر بھیجے گئے ہیں, ان کی طرف رسول نہیں بھیجے گئے. رسول صرف انسانوں میں بھیجے گئے, انسانوں کے لیے وہ چیز بھیجی گئی ہے. اب یہی سوال آتا ہے کہ اگر جن بھی مکلف ہیں تو جن کے پاس شریعت کس کے ذریعے سے آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک بعثت کا معاملہ ہے تو اس میں پریشانی نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے کا معاملہ یہ آتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ آپ کو رسول بنایا گیا تھا جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے, یہ بات تو واضح ہے. اور باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن آتے تھے, آ کر کے آپ سے دین جو ہے حاصل کرتے تھے. تو جس طریقے سے صحابہ انسانوں میں سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا, جنہوں نے بھی آ کر کے سیکھا. قرآن کے جنوں کے سننے کے تعلق سے قرآن میں بھی بیان موجود ہے. تو جنوں کے پاس پہلے کوئی رسول بھیجے گئے تھے یا نہیں بھیجے گئے تھے, یہ ایک مسئلہ آتا ہے. جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کے بعد کے زمانے کی بات ہے تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی رسول تھے, اور باقاعدہ ان کے تعلق سے جو احکام ہیں بعض جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا. جیسے جنہوں نے آ کر کے یہ سوال کیا آپ نے کھانے کے تعلق سے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہڈیاں تم پاتے ہو, یہ ہڈیاں تم اٹھاؤ گے تمہارے لیے گوشت بھری ہوئی ہڈیاں رہیں گے, تم اس سے اس کو کھانے کے لیے ان کے لیے. اور مسلمانوں سے یہ بات کہی آپ نے, صحابہ سے یہ بات کہی جو سارے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ تم ہڈی سے استنجا نہیں کر سکتے, کہ ہڈیاں یہ جنوں کا کھانا ہے, منع کیا گیا اسے. تو یہ چیزیں ایسے ہی جو ہے وہ جو اس کا ہوتا ہے جانوروں کے تعلق سے دلیل کا معاملہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ان کے جانوروں کا کھانا ہے, جنوں کے جانوروں کا کھانا ہے. تو جنوں کا آنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان سے دین سیکھنا, ان سے سوال کرنا, یہ سب کی سب ثابت ہے. اور آپ ان کے لیے رسول بنائے گئے تھے یہ بھی ثابت ہے. ایک مرتبہ نہیں, کئی موقع پر اس طرح کی بات تھی, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو گھروں میں سانپ نکلتے تھے ان کو بھی مارنے سے منع فرمایا تھا کہ پہلے ان کو ڈرا لو کیونکہ وہ جنوں تو بہت کثرت سے جن اس وقت مدینہ میں ہوتے تھے کیونکہ انہیں دین حاصل کرنا ہوتا تھا. یہاں تک چیز ثابت ہے جس میں کسی طرح کا بھی کوئی غموض کوئی جو ہے شبہ کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی ہے, سب کچھ ثابت ہے. اس کے بعد کا معاملہ, اس کے بعد بھی وہ رسول وہی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں تو آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے, آپ خاتم النبیین ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, خاتم الرسول ہیں. وہ جب ان کے رسول تھے تو قیامت تک وہ رسول رہیں گے ہی. لیکن بعد کا معاملہ اس لحاظ سے کہ ان کے یہاں دین سیکھنے سکھانے کا کیا معاملہ ہے, جیسے انسانوں کے یہاں تھا ویسے ہی وہ چیز ان کے یہاں بھی چلی آ رہی ہے. جیسے انسانوں میں صحابہ تھے, صحابہ کے بعد تابعین ہیں, تو کیا جنوں میں بھی یہی سلسلہ رہا کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا وہ صحابہ, وہ جن کیا تھے صحابہ, اس کے بعد پھر ان کے بعد ان سے سنے تو تابعین. یہ بھی ان کے یہاں بھی علماء ہوتے ہیں باقاعدہ جو ہے ایک کے بعد ایک دین کو سکھاتے رہتے ہیں, وہ سلسلہ ان کے پاس بھی چل رہا ہے. یا انسانوں کے پاس ہی آ کر کے ابھی بھی وہ علم حاصل کرتے ہیں, جہاں دروس ہوتے ہیں انسانوں کے جس میں فرشتوں کے حاضر ہونے کا بیان تو حدیثوں میں موجود ہے, تو ان دروس میں یہ جن بھی حاضر ہو کر کے علم حاصل کر لیتے ہیں, یا ان کا اپنا الگ سسٹم ہے, اس کے بارے میں کچھ تفصیل موجود نہیں ہے. البتہ آپ واقعات میں اس طرح کی چیزیں پڑھیں گے یا سنیں گے کہ بعض مجلسوں میں جن کے موجود رہنے کی خبریں لوگوں نے مختلف جو اس میں لکھی ہیں کہ درس میں جن بھی انسان کی شکل میں آ کے بیٹھتے تھے تو پتہ نہیں لگتا ہے کہ جو ہے وہ انسان ہے یا جن ہیں, آ کر کے بیٹھتے تھے, بیٹھ کر کے علم بھی حاصل کرتے تھے. کبھی کوئی ایسی چیز ہو گئی جس کی وجہ سے پتہ لگا کہ شاید یہ انسانوں میں سے نہیں ہے تو تھوڑی پریشانی ہوئی, لیکن آ کر کے بیٹھتے ہیں. اسی طریقے سے ہندوستان کے بازے داروں کے بارے میں بھی یہ بات آتی رہتی ہے کہ وہاں انسانوں کے ساتھ جن بھی داخلہ لے کر کے پڑھتے رہے ہیں, اس طرح کی باتیں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں. تو کیا یہ کہا جائے کہ جنوں کا اپنا سسٹم ہے, وہ اپنے لحاظ سے پڑھتے ہیں, ان کے یہاں اپنے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جنوں کے یہاں بھی تعلیم لازمی طور پر ہوگی, کیونکہ وہ بھی مکلف ہیں, وہ بھی جب اس ایمان کے وہ بھی مکلف ہیں, اس شریعت کے وہ بھی مکلف ہیں, ان کو بھی عمل کرنا ہے, ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہیں, تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ ان کے یہاں بھی یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن کیا وہ انسانوں کے سسٹم کے ساتھ جڑے ہیں, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آ کر کے آپ کے پاس علم حاصل کرتے تھے, تو کیا بعد میں بھی ان کا یہی سلسلہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ اور آپ کے صحابہ کے بعد تابعین, اس کے بعد سے جب جن لوگوں کے پاس بھی علم رہتا ہے وہ درس دیتے ہیں یا ان کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں تو ان مجلسوں میں ہی آ کر کے وہ علم حاصل کرتے ہیں, ان کا الگ کوئی سسٹم نہیں ہے, ایسا کوئی بیان اس سلسلے میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک حدیثوں میں اس کی صراحت موجود ہے. پہلے کے بارے میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے, آپ کے رسول بنائے جانے سے پہلے کے بارے میں کہ کیا وہ لوگ نبی رہے ہیں ان کے یا نہیں رہے ہیں, اس میں صرف سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے بیان آتا ہے. اس میں یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام, ہاں ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی, تو جیسے اور لوگ ان کی حکومت کے یعنی پبلک ان میں شامل تھے, ویسے ہی کون شامل تھے, جن بھی شامل تھے, ان کے تعلق سے بھی یہ بات آتی ہے. پہلے کے اس میں ان کے تعلق سے یہ بات آتی ہے, قرآن میں اس کی صراحت بھی موجود ہے. جتنی صراحت موجود ہے اتنے پر ہم ایمان رکھتے ہیں. بقیہ ان کے درمیان کوئی رسول آیا نہیں آیا, کوئی نبی تھا یا نہیں تھا, اس کے بارے میں بہت واضح شکل میں قرآن میں یا حدیث میں کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں, تو اگر ان کے درمیان بھی یہ سسٹم رہا ہوگا تو ہمارا یہ جملہ اس کو بھی شامل ہو جاتا ہے, اور اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض صحابہ کی یہ رائے رہی کہ ان میں نذیر آتے تھے, اس میں رسول اور نبی کا سسٹم جنوں میں نہیں رہا ہے, صرف نذیر کا سسٹم تھا. یہ جو ہے بعض لوگوں نے بیان کیا. تو یہ جنوں کے تعلق سے بات تھوڑی سی باتیں. اسی میں میں آپ کو ایک لطیفے کے طور پر ایک بات پیش کرتا ہوں. اب جنوں کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی, تو ہندوستان میں اور بعض دوسری جگہوں کے لوگوں کو مسئلہ یہ رہا, یعنی جو پرانا ہندوستان ہے جو جس میں سب شامل ہیں یہ پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ, تو اس وقت کی باتیں یہ لوگ نقل کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی دعویٰ کر لیتا ہے کہ میں تابعی ہوں. میں تابعی ہوں. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس کی ملاقات کسی صحابی سے ہوئی. اب کوئی آدمی جو ہے اس دور میں آ کر کے دعویٰ کرنے لگے کہ میں تابعی ہوں, اور صحابہ تو کب گزر گئے؟ آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے اندر سب گزر گئے. اب کوئی دعویٰ بعد میں کرتا ہے کہ میں تابعی ہوں, تو ظاہر سی بات ہے بعد میں پیدا کر ہونے والا کوئی شخص تابعی کیسے ہو جائے گا؟ جب تحقیق کرنے لگے تو معلوم ہوا کہ یہ کیا کہتے ہیں, نہیں میری جن صحابی سے ملاقات ہوئی. کیوں تابعی ہے؟ اس لیے کہ کس سے ملاقات ہوئی ہے؟ جن صحابی سے ملاقات. تو یہ چیز ہم جب بھی کوئی بھی بحث کرتے ہیں, کوئی بھی بات کرتے ہیں, تو ہمیشہ یہ ساری بحثیں, یہ ساری باتیں ان سے متعلق ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہماری تحقیق ہوتی ہے. اب وہ جن کا معاملہ ہم تحقیق نہیں کر سکتے کبھی بھی, یہ بات یاد رکھ لیجیے گا. یہ اسی کے بارے میں نہیں, حدیث جو ہم پڑھتے ہیں اصول حدیث اس کے تعلق سے بھی یہی بات ہے. محدثین نے جتنی بھی باتیں پیش کی ہیں, ان کے جتنے بھی اصول ہیں, ان سب کا تعلق صرف کس سے ہے؟ انسانوں سے. کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور مجھ سے فلاں جن نے یہ بیان کیا ہے اس دور میں, اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا ہے, تو روایت قابل قبول نہیں ہے. محدثین کے سارے اصول اسی پر چل رہے ہیں, جو انسانوں سے متعلق ہے اسی پر چلتے ہیں ہمارے. اس میں جن کو یا فرشتوں کو بیچ میں نہیں لایا جاتا. ہاں آج بھی یہ بات کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کسی آدمی کے پاس کوئی فرشتہ آئے اور اسے بتائے کہ ہاں تم ایسا, لیکن اس کے تحقیق کرنے کا کیسے کوئی معلوم کرے گا فرشتہ آیا تھا نہیں آیا تھا کیا ہوا تھا؟ دعویٰ کرنے کو تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے. تو شریعت کی بنیاد ایسی چیزوں پر رکھی نہیں گئی ہے, سرے سے شریعت کے مسائل ایسی چیزوں پر نہیں رکھیں گے, ورنہ ہر آدمی ہر طرح کا دعویٰ کر سکتے ہیں. یہی معاملہ خواب کا بھی ہے, یہی معاملہ خواب کا بھی ہے. یاد رکھ لیجیے گا, یہ بھی خواب کے معاملے میں, خواب کے تعلق سے بھی کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے, تو اس کو صحابی نہیں کہا جائے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں نا کہ اسے دیکھا یا نہیں دیکھا. ہم اس کو تحقیق کیسے کریں؟ کسی بھی کے صحابی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے محدثین کے یہاں اس کے بھی اصول رہے ہیں کہ ہم ثابت کب مانیں گے, اس کو کب مانیں گے کہ یہ صحابی تھے, کب صحابی یا صحابی نہیں ہو سکتے, یہ انہوں نے دعویٰ کیا لیکن یہ صحابی نہیں ہو سکتے. اس کے لیے بھی, اس کے لیے باقاعدہ معیار معلوم کرنے کا طریقہ ہے. لیکن کوئی آدمی اگر اس طرح سے کہنا شروع کر دے تو بہت مشکل ہے. تو ان کے یہاں اعلیٰ کے الفاظ نہیں بیان کرتے, جو الفاظ استعمال کرتے ہیں صحابی کی تعریف میں وہ یہ کرتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانم بہی, ایمانم بہی ومات علی الاسلام ولو تخلت ردہ. یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ہے کہ جس کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ہو جائے اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو تو اسے صحابی کہا جائے. اس میں یہ قید بھی نہیں لگاتے ہیں کہ وہ ہاں بیداری کی حالت میں ملا ہو یا خواب میں ملا ہو, ایسا کچھ بھی نہیں لگاتے. اس میں خواب میں کوئی دعویٰ کرتا ہے تو نہیں مانتے, اس کو وہ صحابی ہو بھی نہیں سکتا, اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. دعویٰ کرنے سے کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ معاملہ جو جنوں کا ہے, جنوں میں رسول بھیجے اور نہ بھیجنے کا ہے, یہ پورا معاملہ ایسے ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے تمام رسولوں پر, تو تمام رسول میں, تمام انبیاء میں اگر واقعی معنی میں بھیجے گئے ہوں گے تو شامل ہو جائیں گے, نہیں بھیجے گئے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ہمارا ایمان ایسے ہی ہے. اور جنوں میں رسول یا نبی بھیجے گئے نہیں بھیجے گئے, اس کی تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں. بعض صحابہ اور تابعین کے تعلق سے جو میں نے آپ سے کہا وہ بات ہم اپنی جگہ پر پیش کر سکتے ہیں کہ بعض صحابہ کی اس سلسلے میں رائے رہی ہے کہ جنوں کی طرف رسول نہیں بھیجے گئے بلکہ ان کے پاس نذیر بھیجے گئے تھے. یہ ہے اس پوری جو اس کا خلاصہ, اور اسی پر ہم آج کا درس جو ہے ختم کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ جو ہے آئندہ جو ہفتہ ہے اس میں سنڈے کو لوگوں کے گھر جانے کی وجہ سے بقرعید کی چھٹی کے لحاظ سے درس جو ہے نہیں ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ ہوگا, اس کے بعد والے ہفتے میں انشاءاللہ ہوگا. دوسرا یہ کہ چونکہ یہ اذان سے پہلے ختم کرنا ہے اس لیے جو ہے اب وہ اذان کا انتظار کرنے کے بجائے ہم درس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگر کوئی اذان سے پہلے نکلنا چاہیں گے تو وہ نکل سکتے ہیں, کیونکہ اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے, پھر نماز پڑھ کے ہی جانا چاہیے. اذان سے پہلے کوئی نکل سکتے ہیں تو نکل سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.